الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ آراف آٹھویں پارے کے دوسرا آدھا۔ آراف ایک چبوترہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے۔ اس چبوترے پہ وہ لوگ انتظار میں ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ چونکہ اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے تو اس سورت کا نام ہی آراف ہے۔ اس کے آغاز میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی آپ اتباع کرتے رہیں اور اللہ سے دور رہنے والے لوگوں کی بات نہ مانیں۔ پھر اللہ نے آخرت کے دن کا تذکرہ فرمایا جہاں فیصلہ ہوگا، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے وہ کامیاب ہے اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے وہ ناکام ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں نعمتیں دی ہیں، انہیں زمین پہ ٹھکانا دیا ہے، لیکن بہت کم ہیں اللہ کا شکر کرنے والے لوگ۔ پھر آدم کو اللہ نے جو عظمت بخشی، فضیلت بخشی کہ ملائکہ نے انہیں سجدہ کیا، خود اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ تکریم بخشی، عزت بخشی۔ پھر شیطان کی مکر و فریب اور اس کی دشمنی کا تذکرہ ہے کہ اس نے عہد کر رکھا ہے کہ میں انسان کی منزل کھوٹی کر کے رہوں گا، میں دائیں بائیں اوپر نیچے سے اسے آؤں گا اور اس کی منزل کھوٹی کر دوں گا، اور اسے آپ بہت کم ایسے لوگ انسانوں میں پاؤ گے جو اللہ کا شکر بجا لانے والے ہوں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور ان شیطان کی دشمنی کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے اس نے برغلا کر اس درخت کے قریب لے گیا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا، اور یوں حضرت آدم کا جسم کا حیا کا لباس اترنے لگا۔ لباس جیسی اس درخت کو پتے کھایا تو جسم کا لباس اترنے لگا۔ فبدت لہما سوآتہما، اللہ نے انسانی فطرت میں حیا رکھی ہے، حیا آدم سے رہا نہیں گیا، اور فوراً جنت کے بڑے درخت کے پتوں کو اپنے جسم پہ چپکانے لگے کہ حیا حیا۔ انسان جس قدر انسانیت کے قریب ہوگا اسی قدر وہ حیا کے قریب ہوگا، اور انسان جس قدر انسانیت کے دائرے سے باہر نکلے گا اسی قدر بے حیا بن جائے گا۔ انسان جس قدر انسانیت کے دائرے میں ہوگا اس کے جسم پہ حیا کا لباس ہوگا، حیا کا لباس، اور جس قدر انسان انسانیت کے دائرے سے باہر نکلتا چلا جائے گا اس کے اندر سے حیا نکلتی چلی جائے گی۔ جانور کے اندر حیا کوئی نہیں ہوتا، اور سب سے بے حیا جانور خنزیر ہے، اور دنیا میں جو قومیں خنزیر کو کھاتی ہیں وہ سب سے زیادہ بے حیا ہوتی ہیں، ان کے ماں بیٹی کی تمیز بھی مٹ جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے شیطان انسانی جسم کا لباس کا دشمن ہے، آج شیطانی تہذیب بھی انسانی جسم کے پر لباس کی دشمن ہے۔ شیطان بھی انسان کا اوریاں دیکھنا چاہتا تھا، اور یہ شیطانیت کی تہذیب بھی انسانوں کو اوریاں دیکھنا چاہتی ہے، بے حیا دیکھنا چاہتی ہے۔ لیکن بڑے بدنصیب وہ مسلمان ہیں جو ٹن ٹکوں کے لیے پورے معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، بڑے بدنصیب ہیں۔ جسے اللہ کا نبی فرمایا کرتے تھے کہ ایسے لوگ، اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ ایسے لوگ جو مسلمان سوسائٹیوں میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ ادھر حقیقت انسان کے انسانیت کے دشمن ہے جو چند ٹکوں کے لیے انسانی معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں۔ تو شیطان نے بھی سب سے پہلے انسانی جسم پہ لباس پہ کیا کہ اسے بے لباس کر دو۔ تو آج پہلے انسانوں کے جسم پہ لباس زیادہ ہوا کرتا، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا چلا جا رہا، بلکہ فیشن بن چکا ہے، اتنا باریک جسم کا لباس ہے جسم جھلکتا ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی فرمانے لگے ایک ایسی مخلوق دھرتی پہ آئے گی کہ کاسیاتن آریاتن، لباس پہنی ہوں گی ننگی ہوں گی۔ صحابہ اپنی نبی کی بات پہ تصدیق کر کے مان گئے، ورنہ یہ مخلوق ان گلی بازاروں میں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن آج میرے نبی کی بات کی تصدیق ہے، ہر گلی بازار سے لے کر تعلیمی اداروں کے اندر ایسی مخلوق کثرت سے ملے گی، لباس پہنی ہوگی یا ننگی ہوگی، یعنی اس قدر باریک ہوگا یا اس قدر چست ہوگا یا اس قدر مختصر ہوگا کہ اندر کا جسم جھلکنے لگ جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ حضرت آدم آدم کی اولاد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لباس کے دو مقصد ہیں، ایک تو اس سے آرائش خوبصورت نظر آئے، اور دوسرا اس کا بڑا مقصد ہے کہ تیری ستر جھم جسے کہیں کہ چھپ جائے، ستر پوش ہو. جس لباس میں ستر پوشی نہیں وہ لباس نہیں ہے، جس لباس میں ستر پوشی نہیں وہ لباس نہیں ہے. اور پھر مشرکین کے غلط نظریہ کا تذکرہ ہے، وہ کہا کرتے تھے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے ننگا، کہتے تھے ہمارے ابا و اجداد بھی ایسے کیا کرتے تھے. فرمایا اللہ رب العزت نے اس بے حیائی کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ عبادت کے لیے جاؤ تو اچھا لباس پہن کے جاؤ، آراستہ ہو کے جاؤ، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے آدم کی اولاد کو مخاطب کیا کہ رسول آئیں گے جو میرا پیغام لے کے آئیں گے، جو ان کی اطاعت کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، جو روگردانی کریں گے وہ اللہ کے ہاں جسے کہے کہ مردود بنیں گے، اور بڑا ظالم ہے وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے جنت کے کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرمایا جب یہ جنت میں جائیں گے اللہ ان کے دلوں کے سارے کھوٹ کو صاف کر دیں گے، جنت میں صرف صاف دل والے لوگ جائیں گے، کھوٹ اللہ پہلے سے نکال دے گا. اور جب اہل جنت میں جائیں گے اللہ کا شکر بجا لائیں گے، اے مولا تو نے سچ فرمایا تھا جو آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، اور تیری توفیق سے آج ہم اس منزل تک آ پہنچے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کے دو طبقوں کا تذکرہ فرمایا، جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے کیا تم نے اللہ کا وعدہ سچا پایا ہے؟ ہم نے تو اللہ کا وعدہ سچا پایا ہے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. پھر آراف کے لوگوں کا تذکرہ، جو ادھر جھانکیں گے جہنمیوں کو، ادھر جھانکیں گے اہل جنت کو، اللہ سے عرض کریں گے کہ اللہ ان سے ہماری پناہ، ہم بھی جمی ہوئی جنت والوں میں شامل فرما. اور پھر جہنم والے جنت والوں سے ایک لقمے اور دو گھونٹ کی بھیک مانگیں گے اور کہیں گے ہمیں بھی کچھ دو گھونٹ پانی کے دے دو، لیکن وہاں یہ ساری نعمتیں تو دنیا کے اندر وہاں کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت انہیں اس سے محروم رکھیں گے، اس لیے کہ دنیا کے اندر آخرت کو کھیل تماشا سمجھا کرتے تھے، آخرت کے بارے میں دنیا میں لہو لعب میں مشغول تھے، اور نبی کی اطاعت سے روگردانی کرتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، سورج چاند کا یہ سارا نظام تمہیں اللہ کی قدرت جھا رہا ہے کہ اللہ ہے اس کائنات کو ایک نظام اور مستحکم نظام کے ساتھ چلا رہا ہے. پھر اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، جس میں سب سے بڑا شیخ الانبیاء یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا. اور ان انبیاء کے تذکرے سے ایک تو نبی کو اور نبی کی امت کو تسلی ہے کہ اللہ کے ایک مقبول بندے آزمائش کے گھاٹیوں سے ہو کے گئے ہیں، آزمائش کے گھاٹیوں سے ہو کے گئے. اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ کی زندگی میں آزمائش ہے، آپ کی امت کو تسلی دی کہ آپ اگر آزمائش میں آئے ہیں تو اللہ کے مقبول بندے انبیاء اور حتیٰ کہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی آزمائشیں کاٹی ہیں، مقبول بندے انہیں آزمائشوں سے جایا کرتے ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام دیا، لیکن قوم نے جسے کہیں کہ اس پیغام کو نظر انداز کیا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، اس نے بھی اپنی حضرت حول علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، اس نے بھی لوگوں کو اللہ کے پیغام کی دعوت دی، اور قوم نے ایسی جسے کہیں کہ گستاخانہ زبان استعمال کی، اللہ کے نبی کو کم عقل کہنے لگی، بیوقوف کہنے لگی. اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ نے اس قوم کو بھی ہلاک فرمایا. پھر قوم سمود کا صالح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے بھی اللہ کا پیغام سنایا، اور انہیں اللہ نے قوم سمود کو بڑی طاقت دی تھی، پہاڑوں کے اندر گھروں کو تراش کے بنا لیا کرتے تھے، غیر معمولی صلاحیت اور قوت اور جسم عطا فرمایا تھا. لیکن جب اس قوم نے اپنی نبی کی بات کی تکذیب کی، اللہ نے اس قوم کو بھی عبرت کا نمونہ بنایا. پھر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اس کا تذکرہ فرمایا، اور انہوں نے اپنی قوم کو تعلیم دی، اللہ کی مانو، ناپ تول میں کمی مت کرو. قوم نے کہا باز آ جاؤ، حضرت شعیب سے کہنے لگے قوم کے وڈیرے چودھری کہنے لگے باز آ جاؤ اپنی اس گفتگو سے، ورنہ وطن سے نکال دیں گے، ملک کو بدر کر دیں گے، تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اللہ فرمایا پھر ہم نے ایک چیخ بھی پھینکی اور ان کے سینے کلیجے پھٹ گئے. دنیا نے انہوں عبرت کا تماشا دیکھا. اللہ رب العزت پکڑتے ہیں, ڈھیل دیتے ہیں, پھر پکڑتے ہیں شاید کہ لوگ سنبھل جائیں, لیکن فرمایا جب نہیں سنبھلتے تو پھر اللہ اچانک انہیں پکڑتا ہے, صبح پکڑے شام پکڑے. وہ پکڑنے والی ذات ہے. اللہ کی ہاں دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. ایک وقت کے بعد ظالم کی گردن پکڑتا ہے, دنیا تماشا دیکھتی ہے. اللہ نے قرآن کے ان واقعات میں اسی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تاخیر ضرور کرتا ہے, مہلت ضرور دیتا ہے, موقع ضرور دیتا ہے, لیکن ظالم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا, اس کا انجام بڑا عبرتناک ہوا کرتا ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. اور ساتھ ساتھ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن کے تقریباً 28 باروں میں اس کا تذکرہ آتا ہے, 28 باروں میں. تو یہاں بھی کافی تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور قوم کا تذکرہ ہے. جب اللہ کے اس نبی نے موسیٰ علیہ السلام نے وقت کے فرعون کو اللہ کا پیغام سنایا, جسے اپنی فرعونیت پہ اتنا ناز اور اپنی طاقت پہ اتنا ناز تھا, اتنا متکبر تھا, کہنے لگا میں تو رب ہوں, انا ربکم الاعلا, خدائی کا دعویٰ کرنے والا. تکبر کی بھی انتہا تھی اس کے اندر. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سامنے اللہ کے دی ہوئے معجزے دکھائے کہ لاٹھی نکالی تو وہ جسے کہ ہاتھ نکالا بغل سے وہ چمکنے لگا, لاٹھی جو ہے وہ اژدہا بن گئی, تو اس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا, یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے. اپنے مشیروں سے پوچھا کیا کیا جائے, اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے. کہا آپ بھی مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کریں اور سارے مصر والوں کے سامنے اسے شکست دے فاش دیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص تو جادوگر ہے. چنانچہ اس نے سارے جادوگر اکٹھے کیے. صبح کا وقت طے ہو گیا, سارے تماشائی میدان کے اندر اکٹھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں, جادوگر بھی وہاں حاضر ہوتے ہیں. چنانچہ جادوگروں نے اپنا ساحرانہ سحر کا انداز کرشمہ دکھایا اور ان کی لاٹھیاں اور ان کی رسیاں اژدہے بن گئے, سانپ بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی, سبحان اللہ, یہ تو معجزہ تھا, اس نے ان سارے اژدہوں کو نگل لیا, سبھی کو کھا لیا. اور جب یہ دیکھا جادوگروں نے, جادوگر ضدی نہیں تھے, انادی نہیں تھے, ناواقف تھے. میرے عزیزوں, ضد اور اناد آدمی کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے. جہالت بس اوقات صرف نواقفیت ہے, اگر راستہ مل جائے, رہنمائی صحیح ہو جائے تو وہ ہدایت پہ آ جایا کرتا ہے. فرعون ضدی اور انادی تھا, اسے اقتدار خطرے میں نظر آ رہا تھا, اپنی بڑائی چودراہٹ خطرے میں تھی, اس لیے وہ ایمان نہیں لایا. لیکن یہ جادوگر نواقف تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے جادو کو بھی اس نے مات کر دیا, وہ اپنے فن میں ماہر تھے, فوراً سرو سجود ہو گئے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لے آ گئے. فوراً مان گئے کہ یہ شخص نبی ہو سکتا ہے, جادوگر نہیں ہو سکتا. تو سیخ پا ہو گیا. متکبر آدمی بہت جلدی سیخ پا ہو جاتا ہے, اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس کا بنا ہوا کھیل پاش پاش ہو جائے, اور اس کی بڑی ہوئی منصوبہ بندی جب جسے کہیں کہ پاش پاش ہو جائے, اسے بڑی سبکی ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ سیخ پا ہو گیا, چیخنے لگا, چلانے لگا اور بندی زبان استعمال کرنے لگا, دھمکی پہ اتر آیا, کہنے لگا سولی پہ لٹکا دوں گا تمہیں اور ایسی عبرتناک سزا دوں گا, دنیا تمہارا تماشا دیکھے گی. سبحان اللہ, ان چند لمحوں کے اندر ان جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے ایسا بڑیا ایمان نصیب ہوا. جادو کر گئے لگے جو کچھ کرنا ہے کر لے, اب ہم موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑ سکتے. کیا کرے گا تو, زندگی کے چند دن یہی ختم کرے گا نا. ہم اپنے اللہ سے معافی مانگ لیں گے جو پہلے قصور ہو چکے ہیں, اور اللہ ہمیں پھر جادوانی زندگی نصیب فرمائے گا. تو کیا کرے گا, صرف دنیا کی زندگی ختم کرے گا, بس ہم تو اپنے رب کے پاس لوٹ کے چلے جائیں گے. اللہ اس کا ایمان کا کوئی ذرہ بھی نصیب فرما دے, زندگی کا مزہ آ جائے گا. اور انہوں نے اللہ کے سامنے فریاد کی, اے اللہ ہمیں ایسا بڑھیا ایمان نصیب فرما اور اس پہ ثابت قدمی نصیب فرما. تو یوں اللہ رب العزت نے انہیں مراد کامیاب اور با مراد کیا. پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ, پھر بنی فرعونیوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن پر اللہ کی طرف سے بار بار آفتیں آئیں, عذاب کی شکلیں آئیں, جسے کہیں کہ ان پر جوؤں کا عذاب آیا, مینڈکوں کا عذاب, ایسا مینڈکوں کا عذاب منہ کھولتے تو مینڈک کود کے ان کے منہ میں پہنچ جاتی, پانی ہاتھ گلاس میں لیتے اس کے اندر کود کے مچھلی, اس کے اندر مینڈک پہنچ جاتی, ان کی نہریں, ان کے کنویں, ان کے مٹکے, ان کے ہاتھوں کے گلاسوں کا پانی سب خون بن جاتا. ایسے انہیں عذاب دیے, لیکن اندھے ہو گئے, اندھے ہو گئے, بہرے ہو گئے, عبرت نہیں پکڑتے. جب مصیبت آتی وعدے کرتے, وعدے کرتے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے, دعا کریں اب سچ, اب آپ کی بات مان لیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے, پھر روح گردانی کرتے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا کہ انہیں اللہ رب العزت نے اس ظالم سے نجات نصیب فرمائی, اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں وہ مصر سے ہجرت کر کے نکلے, اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اس بنی اسرائیل کے کوتاہیوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان پر اللہ کے اتنے انعامات تھے لیکن انہوں نے بار بار اللہ کے وعدوں کو فراموش کر دیا اور عہد شکنی کر دی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جسے کہیں کہ کوہ طور پہ بلایا اور 40 دن تک وہاں روحانی زندگی کی ترقی نصیب فرمائی. پھر دستور زندگی تورات کی شکل میں دیا, جب واپس آئے تو اپنی قوم کو بت پرستی میں پایا, بت پرستی میں پایا, اور ان کے اندر ایک شخص تھا جسے کہیں کہ منافق, اس نے انہیں بچھڑے کی شکل میں انہیں اس کو معبود کا رنگ دے دیا اور ان کو شرک پر آمادہ کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور اپنے بھائی کو بھی ڈانٹا, قوم کو بھی تنبیہ فرمائی, اس قوم کی عہد شکنی اور بار بار حکم عدولی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اس قوم سے کہا کہ ہفتے کے دن صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے, لیکن اس قوم نے ہیلوں کے ساتھ اور مختلف بہانوں کے ذریعے ہفتے کے دن بھی شکار کرنا شروع کر دیا. اللہ نے ایسا سزا کی تھپڑ مارا کہ ان کی شکلیں ہی مس ہو گئی, بندر بن گئے. ہاں بندر بن گئے, اور 3 دن تک یہ زندہ رہے, پھر ان پر موت آ گئی, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اور میں غیب کو نہیں جانتا, غیب جاننے والا اکیلا اللہ کی ذات ہے, اور اگر میں غیب جانتا تو میں ہر تکلیف سے بچ جاتا اور اپنے لیے خوب خیریں اکٹھا کر لیتا. اس سے پہلے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا, بلعم بن بعورا بنی اسرائیل کا عالم تھا جس نے دنیا کی مفادات کے خاطر اپنا علم ضائع کر دیا. اللہ نے اسے یہ سزا دی کہ اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی, اسی کا تذکرہ فرمایا. کہ فرمایا صرف نیری معلومات کافی نہیں ہے, اگر عمل نہیں ہوگا تو یہ معمولہ یہ معلومات وبال بن سکتی ہیں, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا فرمایا, پھر اسی کے جن سے اس کی بیوی دی تاکہ اس کی زندگی میں سکون رہے, لیکن جب اللہ اسے نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے, غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے, حالانکہ وہ غیر اللہ جو ان کی حاجت بھی نہیں پوری کر سکتے, ان کی فریاد بھی نہیں سن سکتے, ان کا نفع نقصان بھی نہیں کر سکتے, لیکن یہ عبادت انہیں ہی کرتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند اخلاق کی تعلیم دے کر آپ کی امت کو اس اخلاق کی تعلیم, اس اخلاق کی ترغیب دی کہ معاف کر دیں, درگزر کر دیں, اور جسے کہیں کہ ہمیشہ نرمی کا معاملہ فرمائیں. پھر اللہ رب العزت نے اہل تقویٰ کی ایک خاص خوبی ذکر فرمائی, جیسے سر کی آنکھوں والا شخص آنکھیں رکھتا ہے, غلطی سے اگر اس کا پاؤں کانٹوں پہ پڑ جائے یا آگ کے انگاروں پہ پڑ جائے تو فوراً چکنا ہو جاتا ہے کہ میرا پاؤں کانٹوں پہ پڑ گیا, یا میرا پاؤں جسے کہیں کہ آگ کے انگاروں پہ پڑ گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا اسی طرح جسے اللہ تقویٰ نصیب فرماتا ہے, دل کی آنکھیں اگر ان کا پاؤں کسی گناہ کی طرف بڑھ جائے فوراً چکنے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. لیکن جو شیطانی زندگی اختیار کر رہے ہوتے ہیں وہ اور آگے بڑھتے رہتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی قرآن کی تعظیم اور ادب کی تلقین فرمائی کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو, اور صبح بھی اللہ کو یاد کرو, شام بھی اللہ کو یاد کرو. اللہ کے مقبول بندے اللہ کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے بلکہ اسی کی اطاعت کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک.